الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگ اور بھائیو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے ہم کو بھیجا ہے، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیا گیا ہے، اجل مسمع، ایک مدت مقررہ، ہر انسان کی بھی ایک مدت مقررہ ہے اور پورے عالم کی بھی ایک مدت مقررہ ہے. دونوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ ہر ایک کے لیے ایک مدت ہے، واجل مسمع اندہ، اور ایک مدت مقررہ ہے جس کا علم صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں، وہ ہے قیامت. تو ایک مدت مقررہ ہے، وہ ہے آدمی کی زندگی کا آخر یعنی موت. ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، یعنی اس کی زندگی کے نتائج، اس کے اعمال کے نتائج وہ اس کے سامنے آ گئے. ایک پردہ تھا حیات کا، وہ اٹھ گیا. جیسے آدمی نیند میں تھا، اس کی نیند کھل گئی. نیند کھل گئی تو اب کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے دنیا کا، نیند کھلنے کے بعد سامنے آتا ہے. بعض دفعہ کسی گھر میں چوری ہو جاتی ہے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی چوری ہو گئی، پردہ اٹھ گیا. جب تک سوتے رہے چوری کا اور نقصان کا پتہ نہیں چلا، جب جاگ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ نقصان ہوا، یہ چوری ہوئی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ الناس نیام وإذا ماتوا تبوا، کہ لوگ دنیا میں جو ہے وہ سو رہے ہیں، تو ہم چلتے پھرتے، لیکن فرمایا وہ سو رہے، جب مر جائیں گے، جب جاگ جائیں گے. ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ جب مر جائیں گے، جب جاگ جائیں گے، یعنی اپنی زندگی میں کیا نفع ہوا، اپنی زندگی میں کیا نقصان کیا، کیا فساد مچایا، کیا تقوی طہارت پرہیزگاری حاصل ہوئی، یہ کہ جب مر جائیں گے، جب ان پر یہ بات کھل جائے گی. ان کی حیات ایک طرح کا پردہ ہے، جیسے نیند ایک طرح کا پردہ ہوتی ہے، نفع نقصان کے سمجھنے میں ہوش نہیں ہوتا، ایسے تو یہ فرما دیتے کہ الناس نیام وإذا ماتوا، دنیا میں جو جاگنے نے اجاگنے وہ شور ہے، حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے. جب موت آ جائے گی تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے، اپنے نفع نقصان سے، اپنے کامیابی ناکامی سے وہ آگاہ ہو جائے. یہ حقیقت ہے. ایک مدت مقررہ ہے اللہ کی طرف سے ہر فرد کی، ہاں وہی اس کی قیامت ہے. اجتماعی قیامت تو وہ اپنے وقت پر ہوگی، وہ اس کا علم اللہ سے سوا کسی کو نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ زندگی کی حالت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمیں کیوں دی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. ذمہ داری کی زندگی ہے، اور ذمہ داری پر نفع نقصان کا ظہور ہوگا. تو یہ اس لیے زندگی دی ہے. اس اعتبار سے یہ زندگی نعمت بھی ہے اور یہ زندگی امانت بھی ہے. نعمت بھی ہے کیونکہ حیات تو ایسی چیز ہے کہ کون نہیں چاہتا اس کو، کون مرنے کو پسند کرتا ہے؟ سب جینے کو پسند کرتے ہیں، مرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا. طبعی طور پر آدمی موت سے گھبراتا ہے، طبیعت ہے اس کی، نیک ہو نیک نہ ہو تو بھی. انا نکرہ الموت، عائشہ صدیقہ فرماتی تھی یا رسول اللہ موت تو گوارا نہیں ہے. تو تبھی بات ہے یہ کہ موت گوارا نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی کا خاتمہ ہے. اور حیات کہ حیات سب چاہتے ہیں، وہ ہے بھی بڑی نعمت. اللہ نے حیات دینے کو اپنا انعام بتایا کہ خدا وہ ذات ہے جسے تم کو حیات دی ہے، پھر تم کو موت دے گا، پھر حیات دے گا. حیات کا ملنا اور زندگی کا ملنا یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے آدمی موت نہیں پسند کرتا حیات کے مقابلے میں. یہ زندگی بڑی نعمت ہے. باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں دی گئی ہے؟ تو زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اور دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور بنایا بھی ہے. یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، اور ذمہ داریاں بھی بتلائی ہے. یہ اصل بات ہے، زندگی ذمہ داریوں کے لیے دی گئی ہے. آدمی کو اپنی ذمہ داریاں تو از خود سمجھ میں نہیں آتی، ضرورتیں تو از خود سمجھ میں آ جاتی ہے. بھوکا ہوا، پیاسا ہوا، ننگا ہوا، بیمار ہوا، تو یہ ضرورتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھی بری ضرورتیں سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن زندگی کی کیا ذمہ داری ہے وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ سمجھے نہ سمجھے ہم نے اس کو ذمہ دار بنایا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے بھی ایک سلسلہ جاری کیا. اس طرح روزی دینے کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا اللہ کی طرف سے، روزی کے لیے ایک سلسلہ جاری ہے، وہ ہے آسمان سے پانی کا برسنا. آسمان سے پانی برستا ہے تو سب کی روزی کا سامان ہو جاتا ہے، خالی کاشتکاروں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے. اگر پانی بند ہو جائے تو سب کی روزی کا مسئلہ مشکل ہو جائے. پانی اس لیے آسمان سے قاعدے سے پانی برستا ہے، پانی برسنے کے موسم ہے، پانی برسنے کے دن ہے، کیونکہ زمین والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ کی سنت یہ جاری ہوئی ہے کہ زمین کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پانی سے زندہ کرے گا. حیوان ہو، انسان ہو، اگنے والی چیزوں ہو، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو حیات دی ہے. ہر چیز کی حیات الگ الگ ہے، اس حیات کا تعلق پانی سے ہے. پانی بند ہو جائے تو حیات خطرے میں بڑھ جائے. پانی کے ذریعے سے بچانا ہمیں لنوائے کل شہر،
زمین بھی بند ہو جاتی ہے, آسمان بھی بند ہو جاتا ہے جب پانی ہوتا ہے, برستا نہیں ہے پانی تو زمین والے پریشان ہو جاتے, زمین والے پریشان ہو جاتے ہیں, انسان حیوان سب. تو جس طرح پانی کے ذریعے سے ظاہری حیات اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے, ایسے ہی ایک پانی اور ہے اس کے ذریعے سے حقیقی حیات جسے زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے, اس پانی سے زندگی کی ضرورتیں حاصل ہوتی ہیں, آسمان سے برسنے والے پانی سے زندگی کی ضرورتیں حاصل ہوتی ہیں, راحت کا سامان بنتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی ایک سلسلہ آسمان سے جاری کیا ہے, وہ وحی کا سلسلہ ہے جو دنیا میں اللہ نبی بھیج کر کے ان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے, احکامات دیتے ہیں, نصیحتیں کرتے ہیں, سوچ سمجھ کی باتیں, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی باتیں, زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی باتیں, اور جنہوں نے ذمہ داریاں ماضی میں پوری کی وہ کیسے کامیاب ہوئے, اور جنہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی غفلت کی وہ کیسے نامراد ہوئے, اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اتارتے. یہ بھی اتنی ضروری, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا پانی کی ضرورت ہے. یہ پانی سے ظاہری حیات ہے اور حقیقی حیات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نازل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث, کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھے پروردگار نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والے پانی سے زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور زندگیوں میں راحتیں ملتی ہیں, ایسے ہی زندگیوں میں کامیابیاں ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا سلسلہ جاری کیا ہے, وہ وحی کا ہے. یہ اس سے مثال بھی کہ پانی سے حیات ہے, یہ ظاہری حیات, اور وحی کے اتباع کرنے سے, وحی پر عمل کرنے سے حقیقی حیات ملتی ہے جس کی ضرورت آدمی کو آخرت میں ہوگی. اس لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا, یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ ہم نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ظاہر بات ہے کہ آخرت تو ہمارے سامنے ہے نہیں, ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے. جب آخرت کے پیدا لیے پیدا کیا ہے تو آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی بھی خبر نہیں ہے, اس لیے یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہر آدمی کو اللہ آخرت کی طلب لے جا رہے ہیں. ہر انسان آخرت کا مسافر ہے, مسافر سفر کرتا ہے, جب اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے, اس کا مقام آ جاتا ہے تو اتر جاتا ہے, آگے نہیں جائے گا کہ میری جگہ آ گئی, میرا اسٹیشن آ گیا. ایسے ہی یہاں ہے کہ جس کا وقت آ جائے گا اپنے آخرت میں اترنے کا وہ اتر جائے گا, ابھی جا رہا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یوں کہا تھا کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے اسی دن سے تیرا سفر آخرت کی طرف جاری ہے, روز روز تو اپنی دنیا سے دور ہو رہا ہے اور اپنے آخرت سے قریب ہو رہا ہے روز روز. ایک وقت آئے گا کہ بھی دنیا کی اس مسافت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اپنی آخرت میں آدمی اتر جائے گا. یہ ہے اجل مسمی, ایک مدت مقررہ جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے, یہ مدت مقررہ پیدائش سے لے کر موت تک. اس کا مقصد یہ بتایا کہ تم کو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا, اس کا مقصد آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جب آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں آخرت بنانے کا سامان چاہیے. جس کام کے لیے بنائے ہیں, جس جگہ کے لیے بنائے ہیں, وہاں کے بود و باش کے لیے, وہاں کے رہنے سہنے کے لیے, وہ اسباب چاہیے. آدمی ٹھنڈے ملکوں میں ہوتا ہے تو اس کے اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں, گرم ملکوں میں ہوتا ہے تو گرمی کے اسباب ہوتے ہیں. تو آخرت کے لیے پیدا کیے ہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیے ہیں تو پھر آخرت کے اسباب چاہیے کہ جس سے آخرت بنے. آخرت کی دو صفتیں بتائی ہیں. ایک صفت آخرت کی یہ بتائی ہے کہ آخرت کو بقا ہے, فنا نہیں ہے. آخرت کو بقا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے. بقا کا مطلب یہ خلود, کہ آخرت کو اللہ نے خلود بقا دیا, وہاں فنا نہیں ہے. اور فنا یہاں سے ہو گیا. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی دنیا, باقی رہنے والا عالم ہے. دوسری صفت آخرت کی یہ بتائی ہے کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی, بطور بدلہ کے ملے گی, ویسے نہیں ملے گی, بطور بدلہ کے ملے گی. اس لیے آخرت کا بدلہ اچھا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا, اور وہ بطور بدلہ کے ملے گی. اس بدلے کو حاصل کرنا ہے, اچھے بدلے کو حاصل کرنا ہے, برے بدلے سے بچنا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اچھا بدلہ حاصل کرے, برا بدلہ آخرت کا اس سے بچے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرے دوستو ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیے کہ بدلہ اچھا ملے, برے بدلے سے نجات رہے. یہ کیا ہے, کیونکہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور بطور بقا کے ملے گی. وہاں کوئی چیز بدلتی نہیں ہے, جو ہوا ہوا, جو ہوا وہ ہوا. دنیا تو بدلتی ہے, بچپن آیا وہ ختم ہو گیا, جوانی آئی وہ ختم ہوئی, بڑھاپا آیا وہ ختم ہو گیا, مالداری ختم ہوئی, غریبی ختم ہوئی, ہوتی رہتی ہے. تکلف ادل بدل دنیا میں ہوتا رہتا ہے, کیونکہ یہاں کی ہر چیز تھوڑی ہے اور ختم ہونے والی ہے. فائدہ بھی تھوڑا وہ بھی ختم ہو رہا, نقصان بھی تھوڑا وہ بھی ختم ہونے والا. یہاں کی ہر چیز تھوڑی اور ختم ہو رہا, وہاں کی ہر چیز زیادہ اور ختم ہونے والی نہیں, بقا. تو آخرت کی دو صفتیں ہیں کہ آخرت میں آخرت بطور بقا کے ملے گی ہمیشہ ہمیشہ رہے, اور بطور بدلہ کے ملے گی. بدلہ کسی عمل کا ہوتا ہے. درزی کپڑے سیتا ہے تو وہ اپنے سلائی کے پیسے لیتا ہے, مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنے مزدوری کے پیسے لیتا ہے, اس کا بدلہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ آخرت کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنے احکامات دیے, اپنے احکامات دیے, اور احکامات کے طور طریقے, اس کی ترتیب, اس کی نیت سمجھانے کے لیے رسول بھیجتی ہے. یہ احسان پر احسان, احسان پر احسان. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکامات دیے کہ احکامات کے ذریعے سے آخرت حاصل کی جا سکتی ہے. احکامات کو چھوڑ دینے سے آخرت برباد ہوتی ہے. تو اپنے احکامات زندگی میں گزارنے کے لیے, چونکہ ہم آخرت میں جا رہے ہیں تو آخرت کا توشہ, آخرت کا سامان, آدمی حج میں جاوے تو حج کا سامان لے جاتا ہے, حج کا توشہ لے جاتا ہے, کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے کام کے لیے جاتا ہے تو اس کے حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے اپنے گھر سے. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ آخرت میں جانا ہے تو پھر کہ اپنی آخرت کو سنوارے, اپنی آخرت کو نہ بگاڑے. آخرت کے بدلے بگڑنے کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے, دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. آخرت کے بدلے بگڑنے کا تعلق اللہ کے حکموں پر چلنے نہ چلنے سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی آئی کہ آخرت بنے, اللہ کے حکموں پر زندگی نہیں آئی کہ آخرت بگڑے. آخرت کا بگڑنا یہ سنگین ہے, آخرت کا بگڑنا سنگین ہے, بہت سخت ہے. کیوں کہ پھر آخرت تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے, وہاں سے کہیں اور جگہ جانا نہیں ہے. دنیا تو اصلی ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں آدمی غریب ہے تو غریبی میں زندگی گزر گئی, زندگی بھی ختم, غریبی بھی ختم, بیمار ہوا تو بیمار بھی ختم, بیماری بھی ختم, بیمار بھی ختم. وہاں ایسا نہیں ہوگا, ایک حالت سے دوسری حالت پر چلا گیا, پہلی حالت ختم ہو گئی, ایسا نہیں. وہاں بقا ہے اور بدلہ ہے, بدلہ ملے گا اور وہ باقی رہے گا. یہ اہم بات ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. پہلا جملہ بشارت ہے, دوسرا جملہ ذمہ داری ہے. حدیث کے دو جملے ہیں, اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ, یہ بشارت ہے, انعام کا اعلان ہے. یہ دنیا پوری کے پوری تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. یہاں کی نعمتیں, یہاں کی راحتیں, یہاں کی چیزیں, یہ سب تمہارے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. یہاں کا سونا ہو, یہاں کی چاندی ہو, یہاں کے جواہرات ہو, یہاں کی زمین جاگیر ہو, جو بھی ہو, یہ سب تمہارے لیے. ان دنیا خلقت لکم, دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہے. اور یہ بھی احسان کیا ہے کہ پیدا نہیں کی ہے فقط, بلکہ پیدا کر کے اس کو ہمارے کام میں بھی لگایا ہے. دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے, یہ دوسرا انعام ہے. کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. تسخیر, زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں. ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کی چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں, خدمت میں لگی ہوئی ہے. یوں کہا تو دنیا بنائی بھی ہے اور پھر اس دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے, ہماری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے, ہماری راحت کے لیے, ہماری ترقی کے لیے یہ بنی ہے. یہ سب انعامات کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. تمہیں کہا پیدا بھی کی ہے اور پیدا کر کے کام میں بھی لگایا ہے. یہ تو ہے بشارت اور خوشخبری, یہ تمہارے لیے ہے. کسی چیز سے, پانی سے فائدہ اٹھاؤ, آگ سے فائدہ ہو, ہوا سے فائدہ اٹھاؤ, جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ, لوہے لکڑی سے فائدہ اٹھاؤ, کوئی چیز خدمت دینے سے انکار نہیں کرے گی. کاٹو تو کٹ جائے گی, بو تو اگ جائے گی. ہاں, اگنے کے لیے بھی تیار, کٹنے کے لیے بھی تیار, تمہاری خدمت کے لیے تیار. اتنا بڑا انعام کیا ہے, اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے. تو سب چیزوں کی خدمت حاصل کر کے کیا کرنا ہے, روٹی کما کے کھانا ہے, یہ کام رہ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے, اب ساری چیزوں کو میرے کام میں لگا دیا تو پھر مجھے بھی تو کوئی کام ہوگا. ہاں, ابرو بادو مہو خورشید فلک پر کارن تا تو نانے بکفاری بکفلت نو کرن. یہ بزرگ کہہ رہے ہیں, ہم کتابیں پڑھتے تھے مدرسوں میں, حکمت کی کتابیں, کردستان بوستان, حکمت کی باتیں تھیں آدمی کے ضمیر کو, اس کے دل کو بیدار کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان, زمین, ہوا, پانی, یہ سب چیزیں تو تیری خدمت کے لیے ہیں. ابر و باد و مہو خورشید فلک پر کارن, آسمان تمہاری خدمت میں ہے, زمین تمہاری خدمت میں ہے, سب چیزیں خدمت. یہ اس لیے تاکہ ان چیزوں کی خدمت لے کر کے تم روٹی کما کر کے کھا لو. یہ ہے, ایسا نہیں. تاتونان ہے بکفاری اور بغفلت ہو رہی ہے. اس لیے نہیں ہے کہ روٹی کما کر کے روزی کما کر کے تو کھایا کرے بس, ان چیزوں کو کام میں دے کر کے تجھ کو زندگی کے مقصد میں مدد دینی ہے اور تجھے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے. یہ چیزیں تو حاجت ضرورت پوری کرے گی, حاجت ضرورت الگ ہے مقصد الگ ہے. زندگی کی حاجت ضرورت الگ ہے اور زندگی کا مقصد الگ ہے. حاجتیں گھٹتی پڑتی ہیں بدلتی ہیں, ضرورتیں مقصد نہیں بدلتا, مقصد ایک ہی ہوتا ہے. حاجتیں الگ الگ ہیں, حاجتوں کے اسباب الگ الگ ہیں. جیسے آدمی سفر کرے تو اصل مقصد تو اس کو سفر کرنا ہے. کوئی بس سے سفر کرے گا, کوئی ٹرین سے سفر کرے گا, کوئی ہوائی جہاز سے سفر کرے گا. یہ سب سفر کے اسباب, اصل تو سفر ہے. ایسے ہی میرے دوستو ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا اور ایک اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. جتنی ضرورتیں ہیں وہ مقصد کے مدد کے لیے, کہ مقصد میں مدد ملے. دنیا کو اس لیے پیدا کیا, ایک مقصد زندگی ہے انسان کے لیے, اس کے لیے اللہ نے اس کے لیے دنیا کو خدمت میں لگایا. اس لیے نے کہا کہ وہ مقصد فوت ہو جاوے یہ دنیا میں لگ جاوے, اس لیے نے بنایا. یہی بات نبیوں کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مقصد کے لیے ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو زمین میں پورا کرنا ہے, ادا کرنا ہے, کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہم سے پورے ہو جائے, ادا ہو جائے. ہماری طرف دو چیزیں آتی ہیں, ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں, صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے یہ نعمت ہے, جوانی آ رہی ہے جی, روزی آ رہی ہے, نعمتیں ہماری طرف رات دن آ رہی ہے, سانس جا رہا سانس اندر باہر یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. تو ہماری طرف ایک تو نعمتوں کو پہنچایا جا رہا ہے, دوسری چیز جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم پر پہنچتے ہیں. چیزوں کا اور راحت کی چیزوں کا پہنچنا تو محسوس ہوتا ہے, حکموں کا پہنچنا یہ محسوس ہونے والی بات نہیں ہے, یہ تو جاننے ماننے کی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکموں کو اپنے رسولوں کے ذریعہ بھیجا, پہلے رسول بھیجا اور رسول بھیج کر کے ان کو بتایا کہ زندگی کا یہ مقصد ہے, ہمارے بندوں کو بتاؤ. باقی زندگی کی ضرورتیں ہیں, زندگی کی راحتیں ہیں اور یہ زندگی کا مقصد ہے. تو میں نے کہا مقصد سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جس طرح ہم اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس طرح اپنی زندگی میں ہم اللہ کے احکام پورا کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں, وہ بھی ہمارے نفع کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ایک دعا مانگتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو, اس کو مت چھوڑو. وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کو مانگنا ہر نماز کے بعد ایک سنت ہے, اس کی تاکید ہے. جس کو فرمایا تھا اس سے کہا تھا کہ یہ دعا مت چھوڑنا. وہ دعا میں کیا بتایا گیا؟ دعا میں یہی بات بتائی گئی, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما. کس بات پر؟ کہ تیرے ذکر کرنے پر میری مدد فرما, کہ میں تیرا ذاکر بنوں. دوسرا, میری مدد فرما شکر کرنے پر, کہ میں تیرا شاکر بندہ بنوں, شکر گزار بندہ بنوں. ذاکر شاکر بنانا ہے. کیوں ذاکر شاگرد اس لیے بنانا ہے کہ آدمی کی طرف دو چیزیں آتی ہیں, ایک نعمتیں آتی ہیں, جیسے میں نے کہا نعمتیں آتی ہیں, صبح ہوئی شام ہوئی نعمت ہوئی, اللہ نے زندگی دی صبح میں ہو گئی, اللہ نے زندگی شام ہوئی, کیونکہ اللہ کی مدد سے ہی صبح ہوتی ہے، اللہ کا احسان ہوتی ہے، زندگی بنتی ہے. تو ایک نعمت ہماری طرف آتی ہے، روزی ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، کمائیوں میں نفع ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نعمت ہماری طرف آ رہی ہے. تو جس طرح نعمت ہماری طرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہماری طرف آتے ہیں. صبح ہوئی تو صبح کی عبادت کے احکام آئیں گے، دوپہر ہوئی تو دوپہر کی عبادت کے احکام آئیں گے، مال آیا تو مال کے تعلق سے احکام آئیں گے. ہاں، ہر حال کا حکم بھی آتا ہے، ہر وقت کی نعمتیں بھی آتی ہیں. نعمتوں کے تعلق سے تو یہ مانگا کہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، حکموں کے تعلق سے یہ مانگا کہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے، میں ذاکر بنوں غافل نہ بنوں. کیونکہ غافل ہو کر کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا؟ اس لیے دعا مانگی ہے کہ یہی دو حالتوں سے آدمی کی زندگی دو چار ہے، اس کی طرف اللہ کے حکم بھی آتے ہیں، اس کی طرف اللہ کی نعمتیں بھی آتی ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. آدمی کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کمانا، پھیرنا، اوڑھنا، یہ سب نعمتیں ہیں. یہ نہیں سکتا آدمی کتنی نعمت ہے، ایک نعمت میں کئی نعمت ہوتی ہے. ہاں، اس نے کہا تیری نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہی ہے، تیرے احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں، اس لیے مدد مانگی ہے. اِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، کہ میں ذاکر بنوں غافل نہ بنوں. جو بھی کام اللہ کی اطاعت سے تعلق رکھتا ہے وہ ذکر کہلاتا ہے. ذکر خالی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ابتدائی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کے کلمات سکھائے، وہ ابتدا ہے، جیسے الف با تا سکھایا. اور اصل ذکر، کہ اصل ذکر تو اللہ کی اطاعت ہے. کلو متعین ذاکرون، علماء نے لکھا ہے کلو متعین ذاکرون، ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے، جو اطاعت میں نہیں ہے وہ غافل ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ مجھ کو اپنا ذاکر بنا، غافل بننے سے بچا لے، اور مجھے شاکر بنا، کیونکہ تیری نعمتیں میری طرف آ رہی ہے تو نعمتوں میں میں شکر گزار بنوں، اور جب تیرے حکم آئے تو میں غفلت سے نکل کر اس کا پابند بن جاؤں. بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست دعا. اِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، میری مدد کر تیرا شکر کرنے پر، اور آگے وحسن عبادتک، اور میری مدد کر کہ میں تیری عبادت کو اچھی سے اچھی طرح کروں. شادی سر سے اترتا نہیں کہ سر سے اترتی ہو گئی نماز، ایسا نہیں ہے، کہ میں تیری عبادت کو خوبی کے ساتھ کروں. حسن عبادت، کہ عبادت کا حسن، عبادت کی خوبی، عبادت کی خوبی کیسے ہوگی؟ کہ عبادت کی خوبی پہلے تو عبادت کے علم سے ہوگی، عبادت کرنے کا صحیح علم ہو. کیونکہ جس کو عبادت کا علم نہیں ہوگا وہ عبادت کو بگاڑ دے گا، جس کو حج کا علم نہیں ہے تو حج کو خراب کرے گا، جس کو نماز کا علم نہیں ہے وہ نماز کو خراب کرے گا. ہاں، دنیا کے سارے کام دنیا کے ہنر سے چلتے ہیں. گاڑی چلانا ایک ہنر ہے، تو آدمی وہ ہنر سیکھتا ہے پھر گاڑی چلاتا ہے. ایسے میرے دوستو اللہ کی عبادت کہ وہ بھی اللہ والے علم سے صحیح ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں تیری عبادت اچھی طریقے سے کروں، اس میں میری مدد فرماؤں، کیونکہ عبادت زندگی کا مقصد ہے، عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. جان مال کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے ہی دی ہے، جانی عبادت، مالی عبادت. اور پھر ہم پر تو اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے والی بھی رہیں گے، اور دنیا میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زندہ ہو جائے، خدا کی بندگی والی زندگی بنے ہماری بھی اور لوگوں کی بھی. اس لیے دعا مانگی جاتی تھی، عین نے اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت ہے کہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں یعنی تیری اطاعت کروں اور تیرے نعمتوں میں تیرا شکر کروں. اور عبادت جو زندگی کا اصلی مقصد ہے اس کو اچھی سے اچھی طرح ادا کروں، اس میں میری مدد کروں. اس میں ہدایت بھی ہے اور دعوت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور دعوت بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر قائم رہے، غافل نہ بنے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کے شکر پر رہے، نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولے. آدمی کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، ہاں نعمتوں کی محبت میں. نعمت اولاد ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت، ان دونوں نعمتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حقوق کو بھول جاتا ہے. اس اوپر تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے، یعنی اس کے اطاعت سے غافل نہ کرے. اس میں ہوشیار رہنا ہے. یہ چیزیں غفلت کے لیے نہیں دی ہے، مدد کے لیے دی ہے. مال بھی مدد کے لیے ہے، اولاد بھی مدد کے لیے ہے. مال بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے. ہاں مال نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. نعمت تو سب جانتے ہیں کہ اولاد ہونی چاہیے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ رنجیدہ رہتا ہے، بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے. ایسے مال نہیں ہوتا تو آدمی رنجیدہ ہوتا ہے کہ مال نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مال اور اولاد یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں دنیا کی ترقی کے لیے، لیکن ان دونوں نعمتوں کے ساتھ اس کا شکر بھی ضروری ہے. کیونکہ یہ جس طرح نعمتیں ہیں اس طرح یہ چیزیں اللہ کی امانتیں بھی ہیں، کہ اولاد اللہ کی امانت ہے. ہاں یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق ہیں. ویسے آدمی اولاد سے خوش ہے، مال سے خوش ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نعمت ہے، لیکن جس طرح یہ نعمتیں ہیں اس طرح ان کے حقوق بھی ہیں، مال کے بھی حقوق ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جس نے حقوق برباد کیے ہیں اسے بدلہ نہیں ملے گا بلکہ سزا ہوگی. یہ بات اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں، دنیا میں اس کی تعلیم نہیں ہوتی. دنیا میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ تو نعمتوں میں ترقی کی باتیں ہوتی ہیں کہ تم نعمتوں میں ترقی کرو، زندگی کا معیار اونچا کرو. ہاں وہ ایک چیز ہے، لیکن نبی جو آئے گا اور نبی جو بتا دے گا وہ بتا دے گا کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. بات یہاں سے شروع ہوگی کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. اللہ پر ایمان اور اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کا ہے، اللہ کے ساتھ ہماری نسبت عبادت کی نسبت ہے. ایمان عبادت، ایمان عبادت، یہ پہلی چیز ہے. تمام نبیوں کے ذریعے سے یہ چیز ہے، سب سے پہلے ایمان ہے لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام سے یہ بات شروع ہوئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کام مکمل ہوا کہ زندگی ایمان والی بناؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو. کون سا تعلق؟ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کہ اللہ سے تعلق عبادت کا ہے بس. اللہ سے تعلق ہمارا صرف عبادت کا ہے، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبدیت کا تعلق ہے، بندہ ہونے کا تعلق ہے. کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت، اللہ پر ایمان، اللہ کی عبادت. اللہ پر ایمان کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق سمجھے، کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نفع ہو، نقصان ہو، ذلت ہو، عزت ہو، سارے حالات، ساری چیزیں زمینوں میں، آسمانوں میں، کسی کا کوئی تصرف نہیں چلتا سوائے اللہ کے. اللہ کا تصرف چلتا ہے، اللہ کے ارادے سے زمینوں میں، آسمانوں میں ہوگا جو کچھ ہوگا، اور کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. جب اللہ سے ہوگا تو کہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، خزانے بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں بھی اس کے ہاتھ میں، حالات بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، نتائج بھی اس کے ہاتھ میں، حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں، نتائج بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ایک حال پیدا کرتا ہے، پھر اس کو نتیجے پر لے جاتا ہے. ہاں، اس کو نتیجے پر لے جاتا ہے. تو حال بھی اللہ کی طرف سے اور نتائج بھی اللہ کی طرف سے. اللہ تصیر العمور، یاد رکھو تمام امور، تمام چیزوں کا نتائج اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے ارادے کے بغیر، اس کے قدرت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، تو پھر بندوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی توجہ پوری پوری اللہ کی طرف ہو. یقین کا تعلق اللہ سے، مدد لینے کا تعلق اللہ سے، عبادت کا تعلق اللہ سے، سب چیزوں کا تعلق صرف اللہ سے. یہی دعوت ہے کہ اپنی تمام چیزوں کا تعلق، تمام حاجتوں کا تعلق اللہ سے. اس لیے زندگی کو، کہ زندگی کو حکم والی بنانی ہے، عبادت والی بنانی ہے. عبادت کے لیے جان بھی دی ہے اور مال بھی دیا، یہ دو اسباب ہیں، دو اسباب ہیں، جان مال. جان بھی عبادت کے لیے، مال بھی عبادت کے لیے. اصل مقصد یہ ہے زندگی دینے کا اور مال دینے کا، کہ ہم نے تم کو جان مال دیے تاکہ اس کے ذریعے سے اطاعت کرو، اور اطاعت کر کے اپنی آخرت بناؤ. دنیا کو فضول نہیں پیدا کیا ہے، دنیا اس اعتبار سے قیمتی ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے. دنیا، وہ دنیا بہت اچھی ہے کہ جس سے آخرت بنے، اس لیے اس کو پیدا کیا ہے. یہ دنیا، وہ دنیا کی تمام چیزوں سے آخرت بناؤ. وقت گئی فیما عطا کرنا ہو تار الآخرہ ولا تنسا نصیب کمن دنیا، یہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ کہا، جس طرح زمین جاگیر ہوتی ہے اس سے آدمی فصل لیتا ہے، پیداوار لیتا ہے، ہاں، اپنی زمین جائیداد سے، ایسے کا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. پھر آخرت بنانے کے اسباب دیے، کہ آخرت بنانے کے اسباب میں سے ایک سبب ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، کہ اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. یہ پہلا چیز، یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ ہی کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیات، موت، سب کچھ. اس لیے اللہ کو اپنا معبود بنا کر زندگی کو اس کے حکموں پر ڈالنا، یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو اطاعت کہتے ہیں، کہ زندگی، کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے کے لیے دی ہے. اسے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت سمجھاتے ہیں، اطاعت کا کیا مطلب ہے، اور اطاعت کس کو کہتے ہیں، اور کیسی کرنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ نبی جا کر کے لوگوں کو اللہ کی اطاعت سکھاوے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس رسول کے جانے سے وہ اللہ کے اطاعت ان کو، لوگوں کو سکھاوے، اور لوگ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اور نبی کے سکھانے کے مطابق اپنی زندگی اطاعت والی بناوے. تو اطاعت مقصود ہے، اللہ کی تابع داری اس کو کہتے ہیں، اس کو یہ مقصود ہے. اطاعت کا کیا اثر ہوگا، اطاعت کا کیا اثر ہوگا، کہ بھائی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا، کہ اطاعت کا اثر، ایک اثر اطاعت کا یہ ہے کہ جب زندگی اپنی منمانی چھوڑ کر کے اطاعت پر آئے گی تو آدمی ہدایت پر آئے گا، سیدھے راستے پر آئے گا، سیدھے راستے پر آئے گا، جو زندگی کا مقصد پورا ہونے کے لیے ہے. ایک یہ ہوگا کہ زندگی مقصد پر آ جائے گی، ہدایت ہوگی. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر تم ہدایت پاؤ گے. تو نبی کی اطاعت کرنے سے جان مال کا استعمال کرنا صحیح ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. کیونکہ ہدایت کا یہ مفہوم ہے ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہ اندر کا یقین صحیح ہو جاوے اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جاوے جس سے آخرت بنے. یہ ہدایت کا مفہوم ہے کہ ہدایت ملے گی, اطاعت کرنے سے ہدایت ملے گی. وَإِن تُطِعُوا وَتَهْتَدُوا, کہ اللہ کے اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی. کہ ہدایت میں کیا ہوگا؟ کہ ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہوگا, اللہ اس کا یقین پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ سے امیدیں وابستہ ہوگی اور اللہ سے ڈر بھی آئے گا. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے کہ امید بھی اللہ سے, ڈر بھی اللہ سے, اس لیے اطاعت بھی اللہ کی. تو یہ راستہ صحیح ہو گیا. اور اس کے اثرات کیا پڑیں گے اطاعت کے؟ کہ اطاعت کے اثرات یہ پڑتے ہیں دنیا میں کہ اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں. رحمتوں کے اتارنے کے لیے سوائے اطاعت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمتوں کے حالات لانے کے لیے سوائے اطاعت کے دوسرا راستہ نہیں ہے. اطاعت نہیں ہے تو معصیت اور گناہ ہے, اور گناہوں کی وجہ سے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آئے گی, آفتیں آئے گی. آفتیں آئے گی, رحمتیں رک جائے گی. اس لیے دعوت بھی ہے اطاعت کی طرف. اطاعت یقین پیدا کرنا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے, اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے, اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں. پھر اس یقین کے ساتھ اپنے جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے, جان کا استعمال صحیح ہو. ہاں, کہ بدن کے تمام حصوں کے لیے ذمہ داریاں دی ہیں. اس طرح بدن کے مختلف حصوں کی مختلف دوائیں ہوتی ہیں. آنکھوں کا ڈاکٹر, کانوں کا ڈاکٹر, دماغ کا ڈاکٹر, سب کے لیے دوا ہے. اس لیے بدن کے سارے اعضاء کے لیے بھی ہدایت. آنکھوں کے لیے آنکھوں کا دین ہے, کانوں کے لیے کانوں کا دین ہے, دماغ کے لیے دماغ کا دین ہے, دل کے لیے دل کا. اس طرح بدن کے اعضاء کے لیے دوائیں الگ الگ ہیں, علاج الگ الگ ہے, اس کے معالج الگ الگ ہیں. ایسے ہی ان اعضاء کو صحیح استعمال کرنے پر کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ احکامات دیے, آنکھوں کے احکامات آنکھوں کے لیے, کانوں کے احکامات کانوں کے لیے, مال کے احکامات مال کے لیے. ان کے پابند ہونے کا نام ہدایت ہے کہ ہم ان احکامات کے پابند ہو گئے. اسی کی دعوت ہے, ایمان کے ساتھ اطاعت کی دعوت ہے کہ آدمی اپنی جان مال میں اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو وہ خطا پر ہے, وہ غلطی پر ہے. آزادی کی کوئی جگہ زندگی میں نہیں ہے. ہاں, کیوں کہ اللہ ہے, باقی سب بندے ہیں. تو بندے کے ذمے بندگی ہوتی ہے, آزادی نہیں ہوتی. بندے کے ذمے بندگی ہے تو وہ بندگی کا ذمہ دار ہے, بندہ بن کر کے زندگی گزارے. یہ تقاضا ہے اس زندگی کا, اور یہ مقصد ہے اس زندگی کا کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارے. جب یہ بندہ بنے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے الطاف, اس اکرام اور اس کے انعام سے نوازا جائے گا. یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے انعام اور اکرام اتنے ملیں گے جتنے اللہ کی طرف بندگی کا رخ ہمارا ہوگا. اس لیے اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی بندگی کی طرف کرو, اللہ کی عبادت کی طرف کرو, جان مال کو اس کے حکموں کے مطابق استعمال کرو. اس کو سمجھانے کے لیے نبی آتے ہیں. تو نبی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں, اور اطاعت کامل ہو جاوے اس کے لیے وہ اللہ کی طرف سے لایا ہوا علم سکھاتے ہیں. اطاعت کا علم, ایمان کا علم, عبادت کا علم, معاملات اور معاشرت کا علم, لین دین کا علم کہ ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے, ہمارا جینا اور پہننا, اوڑھنا, کھانا پینا, ان سب چیزوں کو علم سے سمجھاتے ہیں. ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کا نمبر ہے, تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. پہلا ایمان ہے, پھر عبادت نماز ہے, پھر تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر. علم و ذکر کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام اس علم کے مطابق ہو جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے. کھانا ہو، کمانا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، کوئی بھی ہر کام. کیوں کہ جس طرح ہماری ہر طرح کی ضرورتیں ہیں، اس طرح ہماری ہر طریقے ضرورتیں پورا کرنے کا ہم کو طریقہ بھی بتایا ہے. نبی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ زندگی کے کاموں کا، زندگی ضرورتوں کا طریقہ بتاؤ. ضرورت تو سب کو محسوس ہوتی ہے، وہ تو جانور کو بھی محسوس ہوتی ہے، جانور ہی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. ہم ضرورت بھی پورا کریں گے اور اپنی ضرورتوں کو طریقے سے پورا کریں گے. نبی کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، خدا کی طرف سے حکم آتے ہیں، نبی کے ذریعے سے ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. طریقے زیادہ ہوتے ہیں، حکم زیادہ نہیں ہوتے، لیکن طریقے زیادہ ہوتے ہیں. طریقے زیادہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سہولت رہے. ہاں، طریقے زیادہ اس لیے نہیں ہوتے کہ بوجھ بنے، کہ نہیں، اللہ نے زیادہ طریقے اس لیے رکھے ہیں کہ زندگی جو ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی آسان ہو جائے. کیونکہ انسانوں کے زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، مسافر بھی ہوتا ہے، مقیم بھی ہوتا ہے، تو حالات مختلف ہوتے ہیں. تو ہر حال کا حکم مل جائے یہ اس کے لیے آسانی ہے. جیسے سفر ایک سفر ہے، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. بھائی پیدل بھی جا سکتے ہیں، بسوں سے بھی جا سکتے ہیں، ٹرینوں سے بھی جا سکتے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے بھی جا سکتے ہیں. یہ وسائل زیادہ ہو گئے بوجھ کے لیے نہیں، سہولت کے لیے. ایسے ہی میرے دوستو، جو طریقے ہم کو زیادہ دیے گئے ہیں وہ ہماری سہولت کے لیے دیے گئے ہیں، کیونکہ ہماری حالتیں مختلف ہیں. حالتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ہم کو طریقے دیے گئے ہیں کہ غریبی میں یہ حالت ہے، مالداری میں یہ حالت ہے، بیماری میں یہ حالت ہے. ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ، تاکہ وہ طریقہ آسان ہو جائے. تو ہمارا جو علم و ذکر ہے وہ اس لیے کہ یہ سیکھو تاکہ زندگی آسان ہو جائے. جو جس لائن کی کو سیکھے گا وہ لائن اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، نہیں سیکھے گا تو اس کو تنگی ہوگی، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں. اس لیے میرے دوستو، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر اطاعت کے لیے اللہ کے دین کو اور اس کے طریقوں کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ. نبیوں کی دعوت کا اور محنت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکموں کو دیے گئے ہیں اس کو سیکھو، اس کے پورا کرنے کے طریقے سیکھو. کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، کہ اس کی وجہ سے زندگی میں دین آئے گا، زندگی میں اطاعت آئے گی. اطاعت کا خاصہ یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمتیں ہوگی. اطاعت چھوٹ گئی ہے یا تو اطاعت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر معصیت اور گناہ ہوں گے. وہ گناہ کے آثار الگ ہیں، اطاعت کے آثار الگ ہیں. www.tasqur'an.com